الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على عدائهم وعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقال حسين بن علي عليهما السلام الناس عبيد الدنيا والدين لائق على ألسنتهم اذا محسوا بالولا قل الديانون. درود پڑھیے محمد و آل محمد. سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، لوگ دنیا کے بندے اور دنیا کے پجاری ہیں، اور دین ان کی زبانوں پر نوک زبان پہ آیا ہوا ایک لقمہ ہے. جب امتحانوں میں ڈالے جاتے ہیں، آزمائے جاتے ہیں، دیندار بہت کم رہ جاتے ہیں. سید الشہداء علیہ السلام نے اس جملے میں دینداری کی ان شکلوں کی طرف اشارہ کیا ہے اور فرمایا ہے جو حقیقی محور دین سے ہٹی ہوئی ہیں، کہ انسان دنیا پرست ہو اور نوک زبان پہ انسان کے دین ہو، یا بہتر کہوں لبادہ دین کے نیچے چھپی ہوئی دنیا، پنہان دنیا ہو، اور اس دین کے ذریعے خدا اور مومنین کو دھوکہ دینا چاہتا ہو. کچھ ایسے لوگ ہیں، ومن الناس من یقول آمنا، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا ادعا یہ ہے کہ ہم ایمان لائے ہیں. قرآن نے فرمایا وما ہم بمؤمنین، مومن نہیں ہیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ دھوکہ دیتے ہیں، خدا کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور مومنین کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. وما یخدعون الا انفسہم، اور یہ طے ہے کہ جو خدا کو دھوکہ دینا چاہے، خدا کو فریب دینا چاہے، وہ در حقیقت خود فریبی کا شکار ہے، کیونکہ خدا کی ذات تو کسی فریب میں نہیں آ سکتی. خدا کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، یہ خود کو دھوکہ دے جا رہا ہے. وما یخدعون الا انفسہم، یہ خود کو دھوکے میں رکھنا ایک بیماری ہے، ایک الجھن ہے ذہنی. انسان بسا اوقات اس میں مبتلا ہو جاتا ہے. یہ لائٹ اگر اس کا رخ اوپر کی طرف کر دیں آنکھوں میں اذیت کر دیں. درود پڑھیے محمد علی محمد. خدا کی ذات کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، ممکن ہے چند مومنین کو دھوکہ دیا جا سکتا ہو، چند انسانوں کو دھوکے میں رکھا جا سکتا ہو، لیکن اللہ کی ذات کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. ان دھوکہ بازوں میں سے ایک دھوکہ باز دیندار بھی ہوتا ہے، اپنے دین کے ذریعے خدا کو دھوکہ دینا چاہتا ہے. اور گمان یہ کرتا ہے کہ میں دھوکہ دے رہا ہوں، لیکن آہستہ آہستہ دھوکہ باز اور فریب دینے والا خود فریبی میں مبتلا ہو جاتا ہے. ایک بیماری ہے خود فریبی، اپنے آپ کو دھوکہ دینا، اپنے آپ کو دھوکے میں رکھنا. دین اپناتا ہے لیکن نہ دل سے، زبان سے. دل میں دنیا ہے، زبان پہ دین ہے، اور اس قدر زبان سے دین کا تذکرہ کرتا ہے کہ اس کو باور ہونے لگتا ہے کہ میں دیندار ہوں، حالانکہ دیندار نہیں ہوتا. انسان کی ایک خصوصیت ہے کہ کوئی اور اس کو تلقین کرے یا خود اپنے آپ کو تلقین کرے تو اس کو ایمان آ جاتا ہے، اس کو یقین ہو جاتا ہے اپنے اوپر. اور اکثر اپنے نظریات میں اگر ہم غور کریں تو زیادہ کا تعلق چند ایک تو تقلیدات کے نتیجے ہیں اور باقی تلقینات کے نتیجے ہیں. تلقین کے حربے سے فائدہ اٹھا کر ہمیں ایسے راہوں پہ ڈال دیا جاتا ہے جہاں ہم جانا بھی نہیں چاہتے، جو ہماری ضرورت بھی نہیں. بازاروں میں، مارکیٹنگ کے شعبے میں اسی نفسیات سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے کہ انسان تلقین پذیر ہے، تلقین قبول کرتا ہے انسان. اگر یہ تلقین پذیری کی صفت نہ ہو ہم میں اور آپ میں، بازاروں میں دکانیں بند ہو جائیں، فیکٹریاں بند ہو جائیں، کوئی چیز بناتے ہیں غیر ضروری جس کا ہماری زندگی سے کوئی تعلق بھی نہیں ہوتا اور جس کے بغیر ہماری زندگی آسانی سے بسر ہوتی ہے، لیکن اتنی تلقین کرتے ہیں ہمیں ٹی وی کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے، اخباروں کے ذریعے، سائن بورڈ کے ذریعے، بازاروں میں، گھروں میں، ہر حربے سے فائدہ اٹھا کر اتنی تلقین کرتے ہیں صبح و شام، تلقین کر کر کے ایڈورٹائز میں، آخر کار ہم سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ ہماری کہیں ضرورت ہی نہ ہو. اور سوچتے سوچتے پھر ایک دن یقین کر لیتے ہیں کہ یہ تو ہے ہی ہماری ضرورت ہے، اس کے بغیر آج تک زندہ کیسے تھے ہم. افسوس ہونے لگتا ہے کہ اس کے بغیر آج تک زندہ کیسے تھے، فوراً جا کے لے لیتے ہیں. انسان تلقین پذیر ہے، کبھی خود اپنے آپ کو تلقین کرتا ہے، کبھی دوسرے اس کو تلقین کرتے ہیں. اور تلقینات کا مذہب، تلقینات کی دنیا مردہ کی دنیا ہے، کیونکہ مردے کے لیے اور کوئی طریقہ نہیں ہے کچھ سمجھنے کا سوائے تلقین کے. قبر میں لٹا کر اس کو کندھا ہلا کے اس کو کہتے ہیں اسمع افہم یا فلان، تلقین، اس کا نام ہے تلقین. جب بھی دیکھو کسی کو تلقین ہو رہی ہے سمجھو مرا ہوا ہے. تعلیم اور چیز ہے، تلقین، تعلیم زندے کو دی جاتی ہے، تلقین مردے کو کی جاتی ہے. جہاں بھی تلقین ہو رہی ہو سمجھو مردہ ہے، اگر زندہ ہے تو تعلیم ہونی چاہیے. تعلیم اور تلقین میں فرق کیا ہے؟ جب زندہ ہے اس کو کہتے ہیں خدا ایک ہے، فوراً پوچھتا ہے خدا کے ایک ہونے کی دلیل کیا ہے. اگر انسان توحید بیان کرے ساتھ دلیل بھی دے دے اس کو تعلیم کہتے ہیں، لیکن اگر کہتے خدا ایک ہے وہ بھی مان لے خدا ایک ہے اس کو تلقین کہتے ہیں. تو اگر کوئی چلتی پھرتی لاش بغیر دلیل کے کسی بات کو مان لے تو سمجھو تلقین ہے، مردہ ہے، تلقین قبول کر لی اس نے کچھ. یہ تلقین ہے، تلقینی دین، تلقینات سے لیا ہوا دین. غور کرے اگر، توجہ کرے انسان، میں دین کہاں سے لیا؟ قرآن کی ایک آیت ہے جس میں خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ انسان کو قیامت میں، حشر میں یہ کہا جائے گا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو کہا جائے گا کہ اس اپنے طعام کو دیکھو. وہ طعام کی دنیا تو نہیں ہوگی، قیامت کا منظر ہوگا، طعام کھانا یہیں پہ رہ جائے گا. معصوم سے کسی نے سوال کیا کہ یہ آیا کیا کہنا چاہتی ہے کہ قیامت میں انسان کو یہ کہا جائے گا کہ انسان اپنے کھانے کو دیکھے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، معصوم نے فرمایا کہ یہ طعام انسان کی معرفت و علم ہے، اور انسان کو یہ کہا جائے گا کہ دیکھے الی العلم، اس علم کی طرف امن یاخذ، کہ یہ علم اس نے لیا کس سے ہے، کہاں سے لیا ہے اس نے. لہذا اس معرفت و ایمان و علم کو انسان کے سامنے رکھ کر اسے کہا جائے گا اب نگاہ کرو کہاں سے لیا تم نے، یہ تعلیم پایا ہے یا تلقین پائی ہے تم. کبھی انسان خود کو تلقین کرنا شروع کر دیتا ہے، نفسیاتی حربہ ہے، مریضوں کا علاج بھی کرتے ہیں تلقین کے ذریعے سے. کہتے ہیں مریض کو کہ تلقین کرو اپنے آپ کو کہ ٹھیک ہو رہے ہو، جب وہ ٹھیک ہونے کی تلقین کرتا ہے تو آہستہ آہستہ ٹھیک بھی ہو جاتا ہے. اور اکثر یہ جو غیر متعارف طریقوں کے علاج ہیں اس میں باقی چیزیں دخیل نہیں ہوتی، بابا جی اتنے پہنچے ہوئے نہیں ہیں، تلقین اب پہنچی ہوئی ہے در حقیقت. بابا بعض لوگ ہوتے ہیں بابا جی ہاتھ لگا دیتے ہیں آدمی ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ کیوں ٹھیک ہوتا ہے؟ نہ بابا کے ہاتھ لگانے کی تاثیر کی وجہ سے بلکہ اس وجہ سے کہ اس نے اپنے آپ کو تلقین کی ہے کہ ایک بزرگ نے ہاتھ لگایا ہے اب تو مجھے ٹھیک ہی ہو جانا چاہیے, بس ٹھیک ہو جاتا ہے فوری طور پر. وہاں تلقین اثر کرتی ہے انسان پر, اور جب تلقین اثر کرتی ہے انسان اس پہ ایمان لے آتا ہے, انسان اس پہ یقین لے آتا ہے کہ میں جو بات اپنے آپ کو تلقین کر رہا ہوں وہ یہ ہے. بعض اپنے آپ کو تلقین کرتے ہیں کہ ہم دیندار ہیں, اور اتنی تلقین کرتے ہیں کہ ان کو یقین ہو جاتا ہے کہ ہم دیندار ہیں, حالانکہ ہوتے نہیں ہیں, فقط تلقین ہے اپنے آپ کو. یا بعض دوسرے تلقین کرتے ہیں کہ آپ دیندار ہو, ان کو یقین ہو جاتا ہے کہ ہم دیندار ہیں, حالانکہ ہوتے نہیں ہیں, دیندار نہیں ہوتے, اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم دیندار ہیں. تلقینی دین, بعض تلقین کرتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم مومن ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا. عرب آئی دیہاتی بدو رسول اللہ کی خدمت میں آ کر عرض کرنے لگے کہ آمنا, ہم مومن ہو گئے. خب رسول اللہ نے دیکھا ان کا, سراپا کا جائزہ لیا, سر سے پاؤں تک, کہا کوئی ایمان والی نشانی تمہارے اندر نظر نہیں آتی, آخر تم مومن کیسے ہو؟ یہ کہاں سے ایمان آ گیا؟ اپنے آپ کو بیٹھ کر تلقین کرتے رہے کہ ہم مومن ہیں, یقین آ گیا کہ ہم مومن ہیں, لیکن جب پیمانہ ہی ایمان کے سامنے کھڑے ہوئے معلوم ہوا کہ ابھی مومن نہیں بنے, جب ضابطہ ہی ایمان کے سامنے کھڑے ہوئے معلوم ہوا مومن نہیں ہوئے. ایمان کا اثر ہوتا ہے, وہ اثر انسان کے اندر موجود نہ ہو وہ مومن نہیں ہوتا. جتنا تلقین کرتا رہے ہم مومن ہیں کہ ہم مومن نہیں ہوں, ایمان اس وقت انسان کے اندر ہوتا ہے جب ایمان کی نشانیاں انسان سے ظاہر ہونا شروع ہو جائیں. ایمان کی کون سی نشانیاں ہیں؟ ظاہر ہے فارسی میں ایک ضرب المثل ہے کہ از کوزے آن تراوت کے در اوست, کوزے سے وہی چیز ٹپکتی ہے جو اس کے اندر ہو. اگر اندر پانی ہو تو باہر پانی ٹپکتا ہے, اگر اندر دودھ ہو تو باہر دودھ ٹپکتا ہے, اگر اندر لسی ہو تو باہر لسی ٹپکتی ہے. تو کوئی یہ نہ کہے کہ باہر تو لسی ٹپک رہی ہے لیکن اندر دودھ پڑا ہوا ہے, نہ, جو اندر ہوگا وہ باہر ضرور ٹپکے گا. تو انسان کے دل کے مجاری جن سے کوئی چیز ٹپکتی ہے وہ یہ ہمارے اعضاء و جوارے ہیں, وہ یہ زبان ہے. زبان سے جو ٹپکتا ہے وہ دل کی حالت کو بیان کرتا ہے. اگر دل میں ایمان ہے تو زبان سے ایمان ٹپکے گا, اگر دل میں فسق ہے تو زبان سے فسق و فجور ٹپکے گا, فسق و فجور ٹپکے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دن بھر فسق و فجور کر کے رات کو آ کے مومن بن جائے؟ معلوم ہوا کوزا خیانتکار ہے, اندر کچھ ہے باہر کچھ اور ہے, کوزا حقیقت نہیں بتا رہا. بعضوں کا ایمان اتنا کنکریٹ ہے, اتنا مضبوط ایمان ہے, چونکہ قرآن نے فرمایا کہ ایمان مارز خطر میں ہے, ذرا سی غلطی سے مشکل میں پڑ جاتا ہے. لوہا کتنی مضبوط چیز ہے لیکن نمی لوہے کو کھا جاتی. نمی کیا چیز ہے؟ نمی کا وزن دیکھیں, نمی کا حجم دیکھیں, نمی کو ہاتھ لگا, کتنی ملائم سی چیز ہے نمی, رطوبت, ہوا میں رطوبت ہو اور لوہا پڑا ہوا, لوہا کتنا مضبوط کتنا سخت, نمی کتنی ملائم, لیکن یہ ملائم سی چیز, یہ رطوبت ہوا میں بکھرے ہوئے ذرے پانی کے, یہ لوہے کو کھا جاتے ہیں, یہ لوہے کو کھا جاتے ہیں. تو ایمان کے لیے بھی ایسی نمی ہے فضا میں, اعتقادات کی فضا میں, نظریات کی فضا میں, ذہنیات کی فضا میں, بہت سارے اقوال کی فضا میں ایسی نمی بکھری ہوئی ہے کہ اگر انسان کے ایمان کو چھو جائے ایمان کو کھا جاتی ہے. یوں نہیں ہے کہ فسق و فجور کر کے بھی انسان مومن رہے, کفر و شرک کر کے بھی انسان مومن رہے, گناہ و معصیت کر کے بھی انسان مومن رہے, نہ, اتنا کنکریٹ ایمان قرآن نے ذکر نہیں کیا. کہا ایمان مارز خطر میں ہے, ایمان لانا آسان ہے, ایمان بچانا مشکل ہوتا ہے. ایمان لانا بہت آسان ہے, ایمان بچانا بہت مشکل ہے. بس اگر ایمان لائے, اگر دین میں آئے تو پہلے دیکھ لے کہ دھوکہ تو نہیں, دینی دھوکہ تو نہیں ہو رہا, دین میں دھوکہ تو نہیں ہو رہا؟ اس سے پہلی مجلس میں عرض کر کے آیا ہوں، معصوم سے روایت ہے کہ اگر دیکھنا چاہتے ہو، اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ تمہیں خدا نے بصیرت دی یا نہیں دی، ایسے ہمارا دعویٰ تو ہے کہ ہمارے پاس ہے بصیرت، کوئی ایسا نہیں جو اعتراف کرے کہ میرے پاس بصیرت نہیں ہے. اگرچہ بصر کے بارے میں اینک لگاتے ہیں پتہ چل جاتا ہے کہ تھوڑی سی کمزور ہے، اگر خود نہ بھی بتائیں اینک بتا رہی ہے کہ نظر کمزور ہے، یعنی بصر کمزور ہے، اینک دلیل ہے کہ بصر کمزور ہے، لیکن بصیرت کے بارے میں نہیں بتاتے کہ کمزور ہے. بصر سے پہلے انسان کی بصیرت کمزور ہو جاتی ہے. اب کوئی اینک نہیں ہے جو چغلی کھائے گی ان کی بصیرت بھی کمزور ہے، لیکن بعض اعمال بتاتے ہیں کہ بصر جیسے کمزور ہے، بصر سے زیادہ بصیرت کمزور ہے. بعض اعمال بتاتے ہیں کہ بصیرت بہت کمزور ہے. یہ پرکھنے کے لیے کہ آیا تم میں بصیرت پیدا ہوئی یا نہیں ہوئی، معصوم نے ایک میزان بیان فرمایا، ایک پیمانہ، اس میں اپنے آپ کو پرکھو کہ ہم اہل بصیرت ہیں یا نہیں ہیں. فرمایا کہ جب لوگ آپ کو، توجہ کریں اس جملے پر، جب لوگ آپ کو دنیا میں چالاک اور دین میں سادہ نظر آنا شروع ہو جائے تو سمجھو خدا نے آپ کو بصیرت دے دی ہے. جب لوگ تمہیں دنیا میں چالاک اور دین میں سادہ نظر آنا شروع ہو جائے تو سمجھ لو خدا نے تمہیں بصیرت دے دی ہے. چونکہ ہوتا یہی، اکثریت ایسے ہوتے ہیں، دنیا میں بہت چالاک ہوتے ہیں، دین میں بڑے سادہ بن جاتے ہیں. اور جس کو یہ فرق نظر نہ آئے وہ بے بصیرت انسان ہے، اس کو بصیرت نہیں ملی ہوئی. ایسا نہ کہ دین لے کر وہ دین اپنا کر دھوکے میں آیا ہو، خود فریبی کا شکار ہو جائے انسان، کیا میرا دین صحیح دین ہے یا نہیں ہے، کون سا دین ہے میرا، آیا درست دین ہے یا نہیں. دین کی کئی شکلیں ہیں، ایک حقیقی شکل ہے اور ہزار غیر حقیقی شکلیں. دین کی ایک حقیقی شکل ہے اور ہزار غیر حقیقی شکلیں ہیں. اشتباہ کا زیادہ امکان ہے. جہاں پر ایک حقیقی شکل ہو اور ہزار غیر، ہزار میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ زیادہ گھبرائیں نہیں، وہ کہتے ہیں محتاط اندازے سے بتا رہا ہوں، ورنہ ہزار نہیں ہے، کئی ہزار ہیں. غیر حقیقی دین کی شکلیں کئی ہزار شکلیں ہیں. کس مدرک سے عرض کر رہا ہوں؟ حدیث میں ہے، دین کے متعلق حدیث ہے، الصراط احد من السیف و ادق من الشعر. صراط راستہ، دین، دین بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز راستے کا نام ہے. بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز. احد من السیف و ادق من الشعر. شعر کہتے ہیں بال کو، بالوں کو شعر کہتے ہیں عربی میں. بال بہت باریک ہوتا ہے، اگرچہ آج بال سے بھی باریک چیزیں ہیں، لیکن محاورے کے طور پر بھی باریکی اگر کسی چیز کی بتانی ہو تو کہتے ہیں یہ بال کی طرح ہے. ادبیات میں دیکھیں، شاعری میں دیکھیں، جب تشبیہ و استعارہ بیان کرتے ہیں تو بال سے باریک چیزوں کو تشبیہ دیتے ہیں، باریکی بیان کرنی ہو تو بال سے بیان کرتے ہیں. بال اگر گر جائے، انسان کے سر کا بال، داڑھی کا بال اگر گر جائے، کہاں پہ گر جائے؟ بوسے میں. ایک بال آپ کا گر جائے کسی بوسے میں، گھاس میں، آپ نے اس کو ڈھونڈنا ہے، تلاش کرنا ہے. ایک بال، نہ کہ بالوں کی پوری چٹیا، ایک بال، ایک نخ، ایک دھاگا بال کا، سر کا ہو یا داڑھی کا ہو، گر جائے، بوسے میں گر جائے اور آپ سے کہا جائے کہ اس کو ڈھونڈو، تلاش کرو جا کر، وہ پہلے تو ہمت ہی نہیں پڑتی کہ اس بھوسے کے ڈھیر میں میں بال تلاش کروں جا کر. کرتا ہے کوئی؟ نہیں کرتا. جو بھوسے کے ڈھیر میں بال کیسے ملے گا؟ اور اگر کوئی ڈھونڈنا شروع کر دے تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کی نگاہ بہت باریک بین ہونی چاہیے. کہتے ہیں نا اس کی نگاہ بہت باریک بین ہونی چاہیے. کیوں؟ کہ جس چیز کو ڈھونڈ رہا ہے وہ بہت باریک ہے اور گم بھی ہو گئی ہے ایسی چیزوں کے اندر جو اسی جیسی ہیں, ملتی جلتی, چونکہ بھوسے کے تنکے بال سے ملتے جلتے ہیں. لہذا اگر بھوسے میں بال گم ہو جائے تو باریک بین کو بلاتے ہیں کہ آپ آ کر. گھروں میں ہوتا ہے نا, یہ تو تجربہ ہوگا آپ کا, کہ خواتین جب سوئی میں داغا ڈالتی ہیں تو کس کو بلاتی ہیں؟ جس کی نگاہ سب سے تیز ہو. ایسا ہی ہوتا ہے نا. کیوں؟ اس لیے کہ سوئی کا سوراخ بہت باریک ہوتا ہے اور داغا بھی بہت باریک ہوتا ہے. تو باریک کام کرنے کے لیے کس کی ضرورت پڑتی ہے؟ باریک بین انسان کی ضرورت پڑتی ہے. لہذا وہ ممکن ہے بچہ ہو, وہ ممکن ہے بڑا ہو, چونکہ عموماً بڑوں کی نظریں سو کم ہو جاتی ہے, کمزور ہو جاتی ہے. لہذا چھوٹوں سے کہتے ہیں کہ آپ سوئی میں ہمیں داغا ڈال دیں. توجہ کر رہے ہیں نا کیا عرض کر رہا ہوں؟ کہ گھر میں اگر سوئی میں داغا ڈالنا ہو تو کس کی ضرورت پڑتی ہے؟ چونکہ یہ باریک کام ہے تو باریک بین کی ضرورت پڑ جاتی ہے. تو باریکیاں صرف سوئی اور داغے میں نہیں ہیں, صرف سینے اور پرونے میں نہیں ہیں, بلکہ دین اور دین کے مطابق زندگی بسر کرنے کی باریکیاں کہیں زیادہ ہیں, اس میں کہیں زیادہ باریکیاں ہیں. تو ان باریکیوں میں بھی انسان خود سے بیٹھ کر نہ داغا ڈالنا شروع کر دے, بلکہ کسی باریک بین کو بلائے کہ وہ ہمیں داغا ڈال دے, وہ ہمیں داغا ڈال دے. تو دین باریک, بال سے زیادہ باریک, بال سے زیادہ باریک ہے دین. معصوم کی تعبیر ہے, یہ میری نہیں ہے, معصوم کا فرمان ہے, الصراط ادق من الشعر, بال سے زیادہ. اچھا حدیث یاد کر لیں, حفظ کر لیں, مختصر سی ہے, دو جملے ہیں. الصراط, حرج نہیں ہے, میرے ساتھ پڑھے ثواب ہوگا, الصراط احد من السیف ادق من الشعر. اب اپنے لیے ایک صلوات پڑھیے, اللہم صل علی محمد. معصوم کا فرمان ہے, یاد ہونا چاہیے, حفظ ہونا چاہیے ہمیں. بال سے زیادہ باریک دین جس سے ہمیں سروکار ہے, یہ اگر کہیں اپنے مقام پہ رکھا ہوا ہو تو بھی باریک بین انسان کی ضرورت ہے آئے. لیکن اگر یہ بال گم ہو گیا ہو کسی بھوسے کے اندر تو پھر تو بہت ہی زیادہ باریک بین انسان کی ضرورت ہے. بھوسا کس کا؟ دین, جو بال سے زیادہ باریک ہے یہ بھوسے کی طرح کی چیزوں میں گم ہو چکا ہے. کون سی بھوسے کی طرح؟ اب بہت سارا بھوسا ہے جنہوں نے دین کے بال کو چھپا دیا ہے. اس بھوسے کا نام پتہ ہے کون سا ہے؟ اس بھوسے کا نام ہے کلچر, اس بھوسے کا نام ہے تہذیب, اس بھوسے کا نام ہے رسومات, اس بھوسے کا نام ہے خرافات, اس بھوسے کا نام ہے بدعات, اس بھوسے کا نام ہے من گھڑت افکار, اس بھوسے کا نام ہے غیر دینی مسائل جو دین میں آ کر داخل ہو جائیں. تو جب یہ ساری چیزیں, اب دیکھیں کہ بعضوں نے, یہ تو خود نہیں ہوا بلکہ کیا بھی گیا, ایک شخص مغیرہ, ایک شخص ہے, یہ حضرت صادقین علیہ السلام کے زمانے میں زندہ تھا, یہ مغیرہ ایک شخص ہے, ایک فیکٹری کا مالک. مغیرہ ایک فیکٹری کا مالک, فیکٹری کس کی تھی؟ اس کی, امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں فیکٹری تھی اس کی. کس چیز کی فیکٹری تھی؟ حدیثیں گڑھنے کی, حدیث سازی. اس وقت حدیثیں گڑھتا تھا, پوری فیکٹری لگائی ہوئی تھی اس نے, آرڈر پہ حدیثیں بناتا تھا. یہ تو سنا ہوگا نا, آرڈر پہ حدیثیں بنانا. جیسے وہ شخص مکہ میں لے گیا پیاز, بے موسم پیاز مکہ لے گیا بیچنے کے لیے، عکا ایک علاقہ تھا مکہ کے جوار میں، وہاں سے پیاز اٹھا کے لے گیا مکہ میں بیچنے کے لیے، وہ نہیں بکے، کیا کریں؟ تو گیا حدیث کی فیکٹری کے پاس اور اسے جا کر کہا کہ پیاز نہیں بک رہے. انہوں نے کمیشن مانگا کہ کتنا دو گے، ہم بچوا دیتے ہیں. تو طے ہو گیا کمیشن اتنا آپ کو دیں گے، اب آدھا آدھا، آدھا آپ کا آدھا ہمارا. تو حدیث کی فیکٹری آئی اور مسجد الحرام میں، مسجد الحرام میں ممبر پر بیٹھ کر حدیث پڑھی کہ جو بھی مکہ میں بیٹھ کر عکا کے پیاز کھائے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے. جو مکہ میں بیٹھ کر عکا کے پیاز کھائے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے. وہی پیاز جو کوئی نہیں خرید رہا تھا اب مہنگے داموں خریدے، نہ صرف خریدے بلکہ بوریاں بھی اٹھا کے لے گئے، بلکہ وہ پیاز کے چھلکے بھی اٹھا کے لے گئے، بلکہ یہاں بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ جو زمین تھی جس کے اوپر وہ پیاز رکھا ہوا تھا اور بو پڑی ہوئی تھی وہ متبرک مٹی بھی اٹھا کر لے گئے. حدیث کی فیکٹریاں یہ کام کرتی ہیں. اس زمانے میں جب وسائل نہیں تھے یہ فیکٹریاں تھیں. مغیرہ نے کہا کہ میں نے تنہا ایک آدمی نے، ایک آدمی کا اعتراف اپنا، کہا کہ میں نے 4000، توجہ فرمانا، دین 4000 حدیث گھڑ کے، من گھڑ جال کر کے اور لوگوں کی زبانوں پہ ڈال دی، کتابوں کے اندر لکھ دی، ان کو میں نے پھیلا دیا. کس کے نام سے؟ امام صادق علیہ السلام کے نام سے. 4000 حدیثیں ایک شخص نے صرف، اب ایسی بہت ساری فیکٹریاں تھیں، 4000 حدیثیں گھڑ کے میں نے قال صادق کہہ کر میں نے ان کتابوں میں داخل کر دی ہیں. ہو معلوم ہو بوسا ہے یا نہیں ہے؟ من گھڑت حدیثیں بوسا ہے، خرافات بوسا ہے، اور آج کل تو بہت سارے بوسے آ گئے ہیں، ان بوسوں میں سے ایک خواب بھی ہے. بعضوں نے آ کر سارے خواب بھی، جو خواب رات کو دیکھتے ہیں وہ صبح آ کر دین میں شامل کر دیتے ہیں. بس معلوم ہوا کہ دین، یہ حدیث بھی امام صادق علیہ السلام سے ہے، یہ حدیث بتاتی ہے کہ دین بال سے زیادہ باریک، بال سے زیادہ باریک چیز بوسے کے اندر گم. کون سے بوسے کے اندر؟ کلچر کے اندر گم، رسومات کے اندر گم، تہذیب کے اندر گم، خرافات کے اندر گم، بدعتوں کے اندر گم، اور جعلی اور من گھڑت حدیثوں کے اندر گم، پریشان افکار کے اندر گم، اتنی چیزوں کے، یہ بوسا ہے، بوسے کا ڈھیر، اور اس کے اندر بال سے زیادہ باریک دین ہے گم. اس دین کو ڈھونڈنا ہے، گٹھڑیاں باندھ باندھ کے نہیں لے جا سکتے کہ جو بھی ملا یہ دین ہے. بعض ہوتے ہیں نا ایسے، وہ پنجابی میں کہتے ہیں کلاوا، کلاوا کلاوا سمجھے نا، کیا ہوتا ہے؟ بوسے کو جب وہ دونوں ہاتھوں سے اٹھاتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو؟ کلاوا برنا ہی کہتے ہیں نا جی، کھپت والے. یہ ایک استفادہ ہو گیا پنجابی زبان. خوب اٹھا کر لے جاتے ہیں. عربی کے ایک ضرب المثل سناؤں آپ کو. عربی میں ضرب المثل ہے حاطب اللیل، حاطب اللیل. البتہ دو طرح سے ضرب المثل بیان ہو گیا، حاطب اللیل نقطے کے ساتھ اور حاطب اللیل نقطے کے بغیر. حاطب حطب سے ہے، جو سورہ لہب میں پڑھتے ہیں، حمالتل حطب فی جیدہا حبل من مسد. حطب لکڑی کو کہتے ہیں، یعنی ایندھن جلانے والی لکڑی کو حطب کہتے ہیں. حاطب اللیل عرب ان لوگوں کو کہتے ہیں جو رات کو صحراؤں میں جاتے ہیں ایندھن اکٹھا کرنے کے لیے. قدیم زمانے میں صحراؤں میں جاتے تھے ایندھن اکٹھا کر کے، یہاں بھی تھا، اب تو گیس آ گئی اور مختلف چیزیں، یہاں بھی پہلے جاتے تھے لوگ لکڑیاں یا ایندھن اکٹھا کر کے جلانے کے لیے. عرب صحرائی زمین ہے، صحراؤں میں درخت نہیں ہوتے، لہذا وہ راتوں کو جا کر ایندھن جمع کرتے. بس جہاں پر قافلے پڑاؤ ڈالتے تھے، عموماً ان کے جانوروں کا جو گوبر ہوتا خشک ہو جاتا تھا، اس کو ایندھن کے طور پر اٹھا کر لے آتے، یا رسیاں کچھ باز رہ جاتی ان کی، یا کھجور کی بنی ہوئی رسیاں، بان جس کو کہتے ہیں ہم، یہ خشک ہو کے وہاں چھوڑ جاتے کچھ ٹکڑے، وہ ایندھن کے طور پر ان کو اٹھا کے لاتے اور جلاتے تھے. بعض لوگ دن کو جمع کرتے ہیں ایندھن، بعض رات کو کرتے جا کر. اور صحراؤں میں سانپ بھی ہوتے ہیں، صحرائی سانپ چھوٹے چھوٹے رسیوں کی طرح رات کو نکلتے ہیں شکار کے لیے. ہاتب اللیل اس کو کہتے ہیں جو رات کو ایندھن اکٹھا کرنے جاتا ہے، اور جو چیز اس کو رسی کی طرح ملتی ہے ایندھن نماز، جو چیز ملتی ہے اس کو اٹھا کر اپنے پلڑے میں ڈالتا جاتا ہے. ڈالنے کے بعد جب گھر آتا ہے، گھر آ کر اس نے آ کر اس کو الٹا اپنے پلڑے کو جو ایندھن جمع کر کے لایا تھا اس نے الٹا، جب دیکھا تو اس میں سے کچھ تو ایندھن تھا، رسیاں تھیں، لیکن کچھ اس میں سے سانپ تھے. وہ سانپ سردی کی وجہ سے سویا ہوا تھا، رات کو اس نے اٹھا کر پلڑے میں ڈال دیا. جب گھر لایا تو گرم ہو چکا تھا، جو ہی اس نے الٹا وہ سانپ نکلا اور سانپ نے اسی کو ڈس لیا، یہ وہیں پر مر گیا. اس شخص کو کہتے ہیں ہاتب اللیل، عرب اس کو کہتے ہیں ہاتب اللیل، یعنی راتوں کو ایندھن اکٹھا کرنے والا. یہ ایسے شخص کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو کسی کام کے لیے جائے اور آنکھیں بند کر کے کھری کھوٹی میں تمیز کیے بغیر کوئی چیز جو ملے اکٹھی کر کے لے آئے، اور وہ چیز جو کھوری کھری کھوٹی تمیز کیے بغیر لے آیا اسی کے ہاتھوں نقصان بھی اٹھائے. اس شخص کے لیے عرب کہتے ہیں ہاتب اللیل، یعنی راتوں کو ایندھن جمع کرنے والا. تو اگر کوئی دین میں بصیرت نہ رکھتا ہو، دین میں بصیرت نہ رکھتا ہو اور یہ سمجھے کہ جو بھی عربی میں ہے وہ دین ہے، جو بھی ممبر پر پڑھ دیا جائے وہ دین ہے، جو بھی کسی رسم الخط سے لکھا جائے نستعلیق میں وہ دین ہے، تو ایسا ہاتب اللیل دین سمجھ کر سب کو اگر اب جمع کر لے اور جمع کر کے اس پہ عمل کرنا شروع کر دے تو اس میں سے کچھ ایسے سانپ بھی موجود ہوں گے اس بھوسے کے اندر جو اسی کو ڈس لیں گے. نہ صرف دین نہیں ہے بلکہ تیری دنیا بھی تباہ، تیری زندگی بھی تباہ، آخرت و عاقبت بھی تباہ کر دیں گے. سب تو دین نہیں ہوتا، ہاتب اللیل بن کر دین جمع نہیں کرنا، آنکھیں بند کر کے دین نہیں جمع کرنا. اب یہاں سے یہ نقطہ بھی عرض کرتا چلو، یہ چونکہ ہر ایک ایک اپنا فیلڈ ہے، اپنا ایک میدان ہے، تو طلاب علماء جو حوزہ علمیہ میں پڑھتے ہیں، یہاں بیٹھے ہوئے لوگ حیران ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے. جو تو تھوڑے بہت ٹچ میں انہیں پتہ ہے لیکن اکثریت نہیں ہوتے رابطے میں، انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ یہ اتنے سال ہر سال بیٹھ کر ادھر کیا کرتے رہتے ہیں، کہ دین پڑھتے ہیں. کتنا مجتہد بننے کے لیے کتنی عرصہ چاہیے؟ ایک مجتہد بننے کے لیے ہمارے امامیہ کے معیار کے مطابق جو اجتہادی نظام ہے ہمارا، ایک فقی، ایک مجتہد بننے کے لیے کم از کم ایک ذہین آدمی، ایک بہت ہی ذہین انسان ہو اور محنتی، جو وقت ضائع کیے بغیر اپنی عمر لگائے، کم از کم 30 سال اس کو دین پڑھنا پڑتا ہے. 30 سال اس کو دین پڑھنا پڑتا ہے، پھر اتنی مدت اس کو پڑھانا پڑتا ہے، لیکن کم از کم جو مدت اس کو چاہیے اجتہاد کے لیے معمول کے مطابق وہ 30 سال کی مدت ہے. خوب، جن کو نہیں پتا یہ نظام وہ حیران ہوتے ہیں کہ آخر یہ کیا کرتے ہیں، 30 سال میں کیا کرتے رہتے ہیں. 30 سال میں تو انسان کی پی ایچ ڈی کر لیتا ہے، 30 سال میں تو انسان کتنی ڈگریاں لے لیتا ہے، 30 سال میں تو انسان کہاں سے کہاں جا پہنچتا ہے، اور یہ 30 سال میں صرف مجتہد بنتے ہیں. انہیں معلوم نہیں ہے کہ وہ کرتے کیا ہیں. یہ فقی جو 30 سال لگا کر اپنی عمر کے قیمتی اور اپنی ذہانت و فراست سے فائدہ اٹھا کر وہاں بیٹھ کر لگا ہوا ہے، کیا کر رہا ہے؟ یہ در حقیقت اتنے بوسے کے عظیم ڈھیر میں سے آپ کے لیے بال سے باریک دین تلاش کر رہا ہے. ادق من الشعر، شعر سے زیادہ باریک ہے دین، بال سے زیادہ باریک ہے دین. ایک اور لفظ بتاتا چلوں، شعر سے ایک اور لفظ بنا عربی زبان میں. میں نے یہ اشارہ کیا تھا کہ عربی زبان کی خصوصیت ہے کہ ایک لفظ کے کئی کئی خاندان ہوتے، اس ایک لفظ کے خاندان کے کئی کئی الفاظ ہوتے ہیں، کئی فرد ہوتے ہیں. جیسے کل بھی عرض کیا تھا، مجلس ہے، جلوس ہے، جلسہ ہے، یہ سب ایک خاندان کے ہیں. شعر بال کو کہتے ہیں. ایک اور لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں شعور، شعور عربی اردو میں استعمال ہوتا ہے لفظ شعور. شعور کس کو کہتے ہیں؟ شعور یعنی قوت فہم، سمجھنے کی قوت، سمجھنے کی قوت. کو کون سی سمجھنے کی قوت کو؟ کس چیز کے سمجھنے کی قوت کو شعور کہتے ہیں؟ حق و باطل کے درمیان تمیز کرنے کی قوت کو شعور کہتے ہیں. صحیح اور غلط کے درمیان فرق جس قوت سے کیا جاتا ہے اس کو شعور کہتے ہیں. توجہ فرمائیں، بال شار ہے اور دین بال سے زیادہ باریک ہے. دین بال سے زیادہ باریک ہے. بال تلاش کرنے کے لیے، بال شار تلاش کرنے کے لیے انسان کو آنکھوں کی بینائی چاہیے، آنکھوں کی بینائی، اور وہ بھی صحیح 6x6 چاہیے. اگر نہیں ہو تو بال تلاش نہیں کر سکتے. کسی دوسرے کو بلاتے ہیں کہ مجھے بال تلاش کر کے دے دو اگر گر گیا ہے تو. جس کی مثال دی کہ سوئی میں دھاگا ڈالتے ہیں آپ، اس کو بلاتے ہیں جس کی نگاہیں بہت تیز ہو. تو جو شار سے بھی زیادہ باریک ہو، جو چیز امام نے فرمایا کہ دین بال سے زیادہ باریک ہے، جب بال سے زیادہ باریک ہے دین، تو اس بال سے زیادہ باریک کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ نہ اتنی فہم کی ضرورت ہے جو بال تلاش کر لے، بلکہ بال سے بھی زیادہ باریک چیز کو تلاش کرنا ہے. اسی قوت کا نام شعور رکھا گیا ہے. تو جب تک شعور نہ ہو دین سمجھ میں نہیں آتا، جب تک شعور نہ ہو دین سمجھ میں نہیں آتا. شعور کے ساتھ دین اپنائیں، تلقین کے ساتھ دین نہیں اپنائیں. ایسے نہیں کہ مردہ بن کے لیٹ جائیں، کسی کو پکڑ کے اس کا کندھا ہلاؤ اور کہو کہ اسمع افہم یا فلان، تیرا دین یہ ہے. نہ، میں زندہ ہوں اور جو دین میں نے اپنانا ہے وہ بال سے زیادہ باریک، اور بال سے زیادہ باریک دین کو اپنانے کے لیے شعور کی ضرورت ہے. جب تک شعور نہیں ہوگا مجھے نہیں معلوم کہ میرے ہاتھ میں آیا ہوا بوسا ہے یا دین ہے. کیا میزان ہے یہ جو میرے ہاتھ آئی ہوئی چیز ہے، یہ بوسا ہے یا دین ہے؟ جی بس آپ بوسا پکڑا ہوا ہو اور خوش ہو کہ دین ہے ہاتھ میں، مجھے کیا معلوم کہ یہ وہ چیز ہے جو مغیرہ نے بیان کی ہے یا یہ وہ چیز ہے جو امام صادق علیہ السلام نے بیان کی ہے. چونکہ مغیرہ نے بھی تو بہت کچھ ڈال دیا نا دین کے اندر. میں نے کہاں سے لیا یہ دین اپنا؟ ہر چیز جو دین کے نام پر سامنے آ جائے وہ دین نہیں ہوتا. پہلے اس کو نورانیت میں، سورج کے نور میں کھول کے بصیرت و شعور کے ساتھ دیکھے، پھر اس کو دینی معیاروں پر پرکھے کہ آیا یہ دین ہے یا نہیں ہے. اگر دین اتنی سادہ سی چیز ہوتی تو خداوند تبارک و تعالیٰ نے دین لانے والی برگزیدہ شخصیات کو توجہ فرمائی کتنی غیر معمولی صفات عطا کی. دین لانے والی شخصیات کو غیر معمولی صفات عطا کی. کیا؟ جو بھی دین لے کر آئے گا خدا کی طرف سے اس کو معصوم ہونا چاہیے، اس کو معصوم ہونا چاہیے. کس سے معصوم ہو؟ گناہ سے. نہ فقط گناہ سے نہیں بلکہ غلطی سے بھی معصوم ہونا چاہیے، خطا سے بھی معصوم ہونا چاہیے، نسیان سے بھی معصوم ہونا چاہیے، چوک سے بھی معصوم ہونا چاہیے، اور بشری خطا سے معصوم ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس نے خطا کر دی، اگر اس نے غلطی کر دی، اگر اس نے نسیان کر دیا، تو اتنی سی خطا کافی ہے کہ دین میں غیر دین کو شامل کر دے گا. کس طرح خدا نے دین کی حفاظت کے لیے اہتمام کیا کہ جس کو دین کی امانت دی، سپرد کی، اس کو پہلے معصوم بنا دیا، پھر اسے کہا کہ کسی بشر سے تعلیم حاصل نہیں کرنی، تیرا معلم میں خود ہوں. کیا فرمایا؟ کہ تیرا معلم میں خود، تو امی ہے. امی ہے یعنی بشر سے تعلیم یافتہ نہیں ہے، چونکہ تیرا معلم خدا ہے. سنقرئک کا فلا تنسا، ہم بتائیں گے جو بھولے گا نہیں تو، ہم بتائیں گے جو بھولے گا نہیں تو. جس کا معلم خدا ہو اتنا اہتمام کیا. ورنہ اگر دین ایسے ہوتا جیسے آج ہم نے سمجھ لیا، کہ ہر ایرے اور غیرے کے پاس دین ہوتا تو پھر انبیاء کو معصوم بنانے کی ضرورت نہیں تھی، آئمہ کو معصوم بنانے کی ضرورت نہیں تھی، کسی کو دے دیا جاتا، کسی پڑھے لکھے کے حوالے کر دیا جاتا، نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ اتنی باریک چیز ہے کہ معصوم کے علاوہ کسی سے سنبھالی نہیں جاتی، معصوم کے علاوہ کسی سے سنبھالی نہیں جاتی، کسی سے پرکھی نہیں جاتی، کسی کو سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے معصوم کے حوالے کیا. معصوم نے آ کر اس کو کھول کے بیان کر دیا اور بتا دیا، ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ اے دیندارو، یہ دین جو ہم خدا سے لے کر آپ کے پاس آئے ہیں، یہ ادق من الشعر، یہ بال سے زیادہ باریک دین ہے، یہ بال سے زیادہ باریک دین ہے. اس کو تلاش کرنا، سمجھنا دشوار کام ہے، لہذا غلطی کا زیادہ امکان ہے. انسان بار بار دیکھے جو چیز ہاتھ میں ہے، اس کو چونکہ کہاں سے نکالا، بھوسے سے بال نکالا، تو دیکھے کہ کہیں بھوسا تو نہیں آ گیا ہاتھ میں. بار بار دیکھے، ہر روز دیکھے، ہر صبح شام دیکھے کہ اس میں کوئی اور چیز تو نہیں آ گئی، دین ہی ہے یا کوئی اور چیز ہے. کیوں؟ کہ صبح شام تلقینیں کرنے والے موجود ہیں. اب اتنی باریک چیز جس کو سمجھنے کے لیے ایک عام فقیر 30 سالہ عمر لگاتا ہے، اس دین کے لیے حق نہیں بنتا ہر ایک کو، مجھ جیسے کو بھی، حتا کہ وہ آئے اور آپ کے سامنے آ کر دین بیان کریں، ہر ایک کو حق نہیں بنتا اس کا. اور جب سے یہ در کھلا، اس وقت سے دین میں مشکل پیش آئی. رسول اللہ کی رحلت ہوئی، خداوند نے فرمایا کہ معصوم کی رحلت ہوئی، میں نے اس کے بعد اہتمام کیا ہوا ہے تمہارے دین کا، میں نے دین کا تمہارے لیے اہتمام کر دیا ہے. لیکن امت کو یہی نقطہ سمجھ میں نہیں آیا، کہا ان سے لینا ضروری تو نہیں، ہم کسی سے بھی لے سکتے ہیں، ان سے لینا ضروری، جن کا خدا کہہ رہا ہے ان سے لینا ضروری نہیں، ہم کسی سے بھی لے سکتے ہیں. تو جب کسی سے لینے کا جواز دے دیا گیا، پھر آج دین کی شکلیں دیکھ لیں کتنی بن گئی، کتنی بن گئی شکلیں، ہر جگہ سے لوگے تو کیا شکل بن جائے گی دین کی. وہ دین سید الشہداء فرماتے ہیں کہ کربلا برپا کر دیتا ہے جو اپنی اساس سے ہٹا ہوا ہو. کربلا میں ہمارا یہ گمان ہے کہ بے دینوں نے سید الشہداء کو مارا، یہ بتایا گیا نا ہمیں کہ بے دین لوگ تھے، نا دیندار لوگ تھے، لیکن دین کے نام پر بھوسا ان کے رتھوں میں تھا، دین نہیں تھا، بھوسا تھا ان کے پاس، دین کو بغیر ضابطے کے لے آئے. دینی دلیلوں سے آ کر مارا. حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تیر چلاتے تھے، تیر برساتے تھے خیام حسینی کی طرف، ساتھ قربتن اللہ نیت کرتے تھے. بے دین تو قربتن اللہ نہیں کرتا کوئی کام، فتویٰ لے کر آئے، فتویٰ قتل، شخص نے فتویٰ دیا کہ خلیفہ مسلمین کے خلاف بغاوت ہے، باغی کا قتل کر دینا واجب ہے. فتوے جب فتاوا کے مطابق عمل ہو رہا ہو تو یہ دینی عمل ہو رہا ہوتا ہے. بس یوں نہ سمجھنا کہ کوئی بھی فتوا لے کر آ جائے، کسی بھی مفتی کا فتوا لے کر آ جائے تو ان فتووں کو دین کا فتوا سمجھ لو. آپ آج کرتے ہیں نا، بہت سارے فتوے لے کر آ کر لوگوں کا دین خراب کرتے ہیں، فتووں کی مدد سے دین خراب کرتے ہیں. کیوں؟ کہ فتووں کی مدد سے امام دین پہلے مار چکے ہیں، فتووں کی مدد سے یہ کام کر چکے ہیں، آج فتووں کی مدد سے دین میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں. یہ تو نہیں کہ جس کا فتویٰ اٹھا کر لے آئیں اور آپ کو کہیں گے یہ آپ کا دین ہے، ہم بھی اس کو تسلیم کر لیں یہ دین ہے. دین کا ایک میزان ہے، دین کا ایک ضابطہ ہے، دین اپنانا ہے اپنے دین اپنے منبع سے لے، منبع خدا نے بتا دیا اس منبع سے دین لینا ہے تمہیں، دین کی بگڑی ہوئی شکلوں میں سے خلاص کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ ایک خانقاہ ہی دین ہے، خانقاہ ہی دین، خانقاہ ہی دین، یعنی وہ دین جو صرف زبان کی حد تک رہ جائے، یہ حدیث جو سرنامہ کلام قرار دیا، الدین لائق علی السناتہم، دین فقط ورد زبان بن جائے، یہ خانقاہی دین ہے کہ جب دین ورد زبان بن جائے، کہیں بھی بن جائے، مسجد میں بیٹھ کر دین کو ورد زبان بنا لے، یہ مسجد نہیں بلکہ خانقاہ ہے، مدرسے میں بیٹھ کر اگر دین کو ورد بنا لے یہ مدرسہ نہیں بلکہ خانقاہ ہے، ممبر پہ بیٹھ کر اگر دین کو فقط ورد بنا لے یہ ممبر نہیں بلکہ خانقاہ ہے، امام بارگاہ میں بیٹھ کر اگر فقط زبانی جمع خرچ کر لیں اور کچھ نہ کریں یہ امام بارگاہ نہیں بلکہ خانقاہ ہے، اور عرض کیا تھا کہ دین کے اندر بگاڑ کی شکلوں کا ہے، ایک شکل اس کی خانقاہی شکل ہے، دین کو خانقاہی بنا دو، دینی مرکز خانقاہی بن جائیں اور دینی شخصیتیں خانقاہی بن جائیں، خانقاہی شخصیات بن جائیں، خانقاہی آداب و رسوم بجا لا کر خوش ہو کے ہم نے دین پر عمل کر دیا، دین خانقاہی، علامہ اقبال کے بقول کہ دین خانقاہی اور ہے دین شبیری اور ہے، خانقاہوں سے نکلو دین شبیری ادا کرو، خانقاہوں سے نکل کر دین شبیری ادا کرو، اشارہ دیا تھا آپ کی خدمت میں ایک نظم علامہ اقبال کی، ابلیس کی مجلس شورا کے نام سے ہے، وہ ضرور پڑھیے، وہ ضرور پڑھیے، بڑی خوبصورت نظم ہے، دین کے حقائق سمجھنے کے لیے بہت خوبصورت ہے، ابلیس نے مجلس شورا بلائی، اپنے چیلے نمائندے تمام دنیا سے اکٹھے کیے زمین سے، اور ان سے پوچھا بتاؤ کیا مشکلات ہیں، ہر ایک نے بتائی، آخر کار اس نے کہا کہ یہ جو تم مشکلات کہیں جمہوریت کہیں سوشلزم کہیں فلاں کا، یہ نہیں ہے مشکلات، اصل مشکل اسلام ہے، اور کہا کہ میرا کھٹکا اس امت کی بیداری سے ہے کہ یہی مسلمان بیدار نہ ہو جائے، شیطان نے آخر میں اپنے چیلوں کو کہا کہ اگر بچنا چاہتے ہو اس امت کی بیداری سے تو ایک دستور دیا، شیطانی دستور، کیا شیطانی دستور، وہ دستور یہ تھا کہ مست رکھو مسلمان کو، امت مسلمہ کو مست رکھو اس کو ذکر و فکر صبحگاہی میں، مست رکھو اس کو ذکر و فکر صبحگاہی میں، پختہ تر کر دو اس کو مزاج خانقاہی میں، پختہ تر کر دو اس کو مزاج خانقاہی میں، اگر مسلمان خانقاہی بن جائے یہ شیطان کی جیت ہے، شیطان کی وصیت اپنے چیلوں کو کہ مسلمان کو خانقاہی بنا دو، توجہ فرمائیں، اب چونکہ خانقاہ کے نام سے ایک پورا مسلک مشہور ہے، ممکن ہے بعضوں کو پسند بھی ہو، بیٹھے ہوئے بھی ہوں، معلوم نہیں، چونکہ ہے ہر آدمی کا ایک اپنا اپنا رجحان ہوتا ہے، عقیدت ہوتی ہے ہر ایک سے، توجہ فرمائیں، خانقاہوں سے منسوب ایک خاص چہرہ ہے اسلام کا جس کو تصوف اور عرفان کہتے ہیں، تصوف اور عرفان، ہوگی نا آشنائی، خانقاہوں سے نہ ہو تو کم از کم صوفیاء سے تو آشنائی ہوگی، اور عرفا سے آشنائی ہوگی، اور بعض کا ممکن ہے رابطہ بھی ہو، خانقاہی دین سے کیا مراد ہے، خانقاہی دین سے مراد عرفان نہیں ہے، کیوں، کہ دین کے اندر عرفان موجود ہے لیکن وہ عرفان خانقاہی نہیں ہے، عرفان خانقاہی نہیں ہے. آج تک عرفان کے نام پر، تصوف کے نام پر جو کچھ لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا وہ یہ تھا کہ آپ کو دنیا ترک کرنی ہے. نام دنیا کا تھا لیکن چونکہ دنیا سے آشنائی نہیں تھی، دنیا کے بہانے زندگیاں ترک کروا دی. کیا کہا؟ کہ آپ کو دنیا چھوڑنی ہے، دنیا چھوڑوانے کے بجائے زندگیاں چھوڑوا دی کہ زندگی چھوڑ دو تم. بس ایک عرفان ہے جو انسان سے زندگی چھوڑوا دیتا ہے، دین خانقاہی. لیکن ایک عرفان ہے حقیقی، ایک عرفان ہے اسلامی، ایک عرفان ہے قرآنی، ایک عرفان ہے امامی، ایک عرفان ہے قرآنی اور ایک عرفان ہے امامی. وہ کون سا عرفان ہے؟ یہ وہ عرفان ہے جو لوگوں نے جس کی جھلک کربلا میں دیکھی. اگر کسی نے یہ پہلو بیان نہیں ہوتا کربلا سے، اگر کسی نے عرفان دیکھنا ہے تو میدان معرفت کربلا ہے. کربلا میں آج دیکھیں عرفان کی منزل کہاں ہے. اگر کربلا سے سمجھ میں نہ آئے، میں آپ کو اس زمانے میں عرفان کا ایک نمونہ پیش کرتا ہوں. عرفان خانقاہی اور عرفان قرآنی میں کتنا فرق ہے، عرفان خانقاہی اور عرفان قرآنی میں کتنا فرق ہے. ایک زمانہ تھا کہ جب لوگوں کو یہ مشکل پڑی ہوئی تھی کہ آیا شریعت اور طریقت میں کوئی ربط ہے یا نہیں ہے. ایک زمانے میں یہ بات تھی. پھر یہ بات شروع ہو گئی کہ آیا سیاست اور شریعت کا کوئی آپس میں رابطہ ہے یا نہیں ہے، سیاست اور شریعت کا کوئی رابطہ ہے یا نہیں ہے. بعض کہتے تھے رابطہ ہے، بعض کہتے تھے رابطہ نہیں ہے، لیکن اس بات پر اتفاق تھا سب کا کہ طریقت کا سیاست سے کوئی رابطہ نہیں ہے، شریعت کا رابطہ ہے لیکن طریقت کا رابطہ نہیں ہے. یہ طریقت خانقاہی ہے کہ جس کا سیاست سے کوئی رابطہ نہ ہو، یہ شریعت خانقاہی ہے جس کا سیاست سے کوئی رابطہ نہ ہو، بلکہ طریقت امامی و طریقت قرآنی اور شریعت امامی و شریعت اسلامی و شریعت قرآنی وہ ہے کہ ایک عارف آتا ہے مقام سیاست پر بیٹھ کر، عارف بھی ہے، فقیہ شریعت بھی ہے اور رائے خدا کا سالک بھی ہے اور اس کا نام خمینی ہے. وہ آ کر دنیا کو بتا دیتا ہے کہ یہ عرفان خانقاہی نہیں بلکہ عرفان قرآنی ہے. عرفان قرآنی، عرفان خانقاہی انسان کو معاشرے سے اٹھا کر غار میں جا بٹھاتا ہے، اور عرفان قرآنی انسان کو آ کر سیاست میں بٹھا کر ظالم کی نگاہوں میں آنکھیں ڈلواتا ہے کہ آپ سپر پاور کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اور اس کے گھٹنے ٹکوا دو، اس کو نیچا دکھا دو. اسی کو عرفان کربلائی اور عرفان امامی کہتے ہیں. دیکھو عرفان کا ایک نمونہ یہ ہوتا ہے عارف، نہ عرفان خانقاہی، عرفان کربلائی، عرفان شبیری. خانقاہوں سے نکلو، شریعت کو خانقاہوں سے نکالو، طریقت کو خانقاہوں سے نکالو، آزاداری کو خانقاہوں سے نکالو، نمازوں کو خانقاہوں سے نکالو، طریقت کو خانقاہوں میں جا کر بند کر دیا، عرفان کو خانقاہوں میں بند کر دیا دروازوں کے پیچھے. فقط سنے سر دھنے، خانقاہ اس کو کہتے ہیں کہ جہاں پر فقط سر سنے اور سر دھنے. ہوتا نا خاص طریقہ ہوتا ہے خانقاہیوں کا، ایک خاص طریقہ ہے خانقاہیوں کا. خانقاہی اس کو کہتے ہیں کہ جب خانقاہ کے اندر چلا جائے اس کو کسی اور کی ہوش نہ ہو، اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ خانقاہ سے باہر کیا ہو رہا ہے، دین کا محافظ کون ہے، دین کا دشمن کون ہے، دیندار کون ہے، بے دین کون ہے، دین حقیقی کون سا ہے، دین غیر حقیقی کون سا ہے. سید الشہداء نے یہی خانقاہی دین لوگوں سے کہا چھوڑو. کیوں؟ کہ مسجد النبی کو بعضوں نے خانقاہ بنا لیا تھا. سید الشہداء کو بھی کہتے تھے، ایک سوال ہے نا کہ بہت ساروں نے آ کر سید الشہداء کو روکا کہ آپ نہ آئیے، آپ نہ نکلیے، جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہی کریے آپ، کیا آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ ہم روزہ رسول پر بیٹھ کر مجاور بنے ہوئے ہیں. بعضوں نے کہا کہ ہم مسجد النبی میں روزانہ نماز شب پڑھتے ہیں آ کر. مکہ میں گئے, بعض حج میں مشغول تھے, وہ کعبے کو بھی خانقاہ بنا دیا. سید الشہداء کعبے سے نکل گئے, رسول اللہ نے بھی کعبہ چھوڑا, مکہ چھوڑا نا, مدینے آ گئے. کیوں چھوڑا؟ چونکہ کعبے کو بت کدہ بنا دیا گیا تھا. چونکہ اس وقت کعبہ بت کدہ تھا, تو اگر کعبہ بت کدہ بن جائے تو اس کے گرد گھومنے کو حج نہیں کہتے, طواف نہیں کہتے. پہلے کعبے کو پاک کرو, پھر اس کے گرد طواف کرو. پہلے کعبے کو کعبہ بناؤ, ابھی بت کدہ ہے. رسول اللہ اس بت کدے کو چھوڑ کر چلے گئے اور اس وقت آئے جب کعبے کو کعبہ بنا دیا. لیکن کعبہ بنتا, کعبہ کس سے بنتا ہے؟ بت شکن سے بنتا ہے. جب تک بت شکن نہ ہو کعبہ کعبہ نہیں بنتا. لوگوں نے کعبے کو, بت پرستوں نے بت کدہ بنا دیا, لیکن بت شکن نے اس کو کعبہ بنا دیا. بت شکن نے اس کو کعبہ بنا دیا, لیکن بت شکنی آسان کام نہیں ہے. بت تو توڑ دیے, لیکن بت پرستوں نے کینہ دل میں رکھ لیا. بت شکن نے بت تو توڑ دیے, ان کے خداؤں کو تو مار دیا, گرا دیا, لیکن جنہوں نے مورتیوں کو خدا مانا ہوا تھا وہ کینہ دل میں رکھ لیا. بتوں کے بدلے اس کی اولاد کو چن چن کے قتل کر دیا. بت شکنی کا خمیازہ ادا کرنا پڑتا ہے. رسول اللہ نے بت کدہ چھوڑ دیا, واپس آ کے اس کو کعبہ بنایا. سید الشہداء نے بھی کعبہ چھوڑ دیا. کیوں چھوڑ دیا؟ جب رسول اللہ نے کعبہ چھوڑا تو کعبہ بت کدہ بنا ہوا تھا, اور جب سید الشہداء نے کعبہ چھوڑا تو کعبہ خانقاہ بنا ہوا تھا. کعبہ خانقاہ بنا ہوا تھا, نہ جد نے برداشت کیا کہ وہ کعبہ جس میں بت رکھے ہوئے ہوں وہاں سے دین نہیں پھیل سکتا. مدینے چلے گئے جو مقدس سرزمین بھی نہیں تھی, وہاں جا کر نئی مسجد بنا دی, بیت خدا بنا دیا. چونکہ وہ بیت خدا تو تھا لیکن اس میں بت رکھے ہیں, یہاں بیت خدا بنا لیا. اس بیت خدا کی مدد سے اس بیت خدا کی تطہیر کی. سید الشہداء نے دیکھا کہ یہ کعبہ تو خانقاہ بنا دیا گیا, مسجد النبی کو خانقاہ بنا دیا گیا. گئے 8 ذی الحجہ کو احرام کھول کے چلے گئے. لوگ حیران تھے کہ آج باہر والے آ رہے ہیں تاکہ حج شروع کریں, یہ اندر بیٹھے ہوئے احرام کھول کے باہر جا رہے ہیں. کیوں جا رہے ہیں؟ یہ بتانے کے لیے کہ لوگوں خانقاہ کے گرد گھومنے کو حج نہیں کہتے, طواف نہیں کہتے. کعبہ کے گرد گھومنے کو طواف کہتے ہیں, بیت اللہ کے گرد گھومنے کو طواف کہتے ہیں. تو پہلے بیت اللہ کو بیت اللہ بناؤ, پھر اس کے گرد طواف کروا کر. یہ خانقاہ ہے تمہاری, لگے رہے حج میں, لگے رہے. کب کعبہ خانقاہ بنتا ہے؟ اس وقت کعبہ خانقاہ بنتا ہے کہ جب یزید جیسا ظالم, ستمگر, فاسق, فاجر, قاتل نفس محرمہ, وہ شارب الخمر, وہ مولن بالفسق برسر اقتدار آ جائے, یہ لیبرل جب برسر اقتدار آ جائے اور امت چپ کر کے اپنے حج میں لگی رہے, یہ حج نہیں خانقاہ ہے. جو یزیدیت سے منہ پھیر کے اپنی عبادتوں میں لگ جائے وہ خانقاہ ہے. مگر آج زمانے میں یزیدیت نہیں ہے, آج زمانے میں ستمگری نہیں ہے. امام خمینی نے یہ کہا حوزہ علمیہ کو, حوزہ علمیہ کو یہی کہا, خطبے پڑھے امام خمینی کے, کیا فرمایا؟ اے مراجع عظام من اعلام خطر نکنم, اے علماء من اعلام خطر نکنم, اے شیعہ من اعلام خطر نکنم, اے امت مسلمہ من اعلام خطر نکنم. یعنی اے مراجع کرام, میں خطرے کا اعلان کر رہا ہوں. کس خطرے کا اعلان کر رہا ہوں؟ وہ خطرہ جو تمہارے سروں پہ منڈلا رہا ہے, جو تمہارے دین کو نابود کر دے گا. تو جب خطرے سروں پہ منڈلا رہے ہوتے ہیں, پھر مدرسوں میں بیٹھ کر درس پڑھنا, یہ درس نہیں بلکہ خانقاہیں ہیں. کہا ان خانقاہوں سے نکلو, خانقاہوں سے نکلو. نام لے کے کہا اے حوضہ قم من اعلام خطر می کنم، اے حوضہ نجف من اعلام خطر می کنم. مدرسے کا لفظ کیا تھا؟ امام خمینی نے فرمایا کہ مسجد سنگر ہے، مورچہ ہے، اور مدرسہ اسلام کا قلعہ ہے، خانقاہ نہیں ہے مدرسے. اس لیے مدرسوں میں جا کے چپ سادھ کے بیٹھ جائیں، کتابیں کھول کے غرق ہو جائیں، اور ہمیں معلوم بھی نہ ہو کہ ہو کیا رہا ہے. اس لیے علامہ اقبال کہا کہ ان خانقاہوں سے نکلو، نکلو ان خانقاہوں سے. خانقاہیں انسان کو لا تعلق کر دیتی ہیں. ہر وہ جگہ خانقاہ ہے جو انسان کو اس کے دین سے لا تعلق کر دے، جو انسان کو اس کی ذمہ داریوں سے لا تعلق کر دے، جو انسان کو اس کے دشمن سے لا تعلق کر دے، جو انسان کو یزیدیت سے لا تعلق کر دے. یزید برسر اقتدار ہے، امت کعبے میں جمع ہے. یہ کعبہ نہیں، یہ خانقاہ ہے. پھر اس کو کعبہ بنانے کی ضرورت ہے. امام خمینی نے حوضے کو حوضہ بنایا. حوضہ کس کا؟ حوضہ امام صادق علیہ السلام کا. جب امام صادق علیہ السلام کا حوضہ ہے، وہ حوضہ پھر یزیدیت کو برداشت نہیں کر سکتا. دین کا حوضہ اور خانقاہ میں فرق ہے، مدرسہ دین اور خانقاہ میں فرق ہے. ان خانقاہوں سے نکلو، وہی ہے نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. خانقاہوں سے نکلو، رسم شبیری ادا کرو. امام خمینی نے یہ کیا. معمول کا حوضہ بنا ہوا چل رہا تھا، خانقاہی شکل میں اس کو آ کر اسلام کا قلعہ بنا دیا، قلعہ بنا دیا اسلام کا. اسی طرح ضرورت ہے تطہیر کی، عزاداری. میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، عزاداری کو خانقاہ بنا دیا گیا ہے. عزاداری تو سونے اور سلانے کی جگہ نہیں ہے، عزاداری تو لوریاں سنانے کی جگہ نہیں ہے، عزاداری تو بیداری کے کلمات بیان کرنے کی جگہ ہے، عزاداری تو خفتوں کو جگانے کا نام ہے، عزاداری لا تعلقوں کو لا کر میدان میں کھڑا کرنے کا نام ہے. لیکن بعض بہت ہنرمند ہیں، فنکار ہیں، تاثیر نکلتی ہے ان کے لیے، داد نکلتی ہے ان کے لیے، کہ جنہوں نے عزاداری کو بھی خانقاہ بنا دیا. ہر ایک چیز کو، کعبے کو تطہیر کی ضرورت تھی، اگر کعبہ کو تطہیر کی ضرورت تھی، مسجد کو بھی تطہیر کی ضرورت ہے، عزاخانے کو تطہیر کی ضرورت ہے. کیا معلوم کن کن کون کون آ کے بیٹھ گئے ہیں اس میں؟ تھوڑا سا آپ رکیں، تھوڑا سا وقفہ دیں، تھوڑی سی ڈھیل دیں، دیکھیں آ کر کیا کیا بسا دیں گے مسجدوں میں، امام بارگاہوں میں، مدرسوں میں کیا بسا دیں گے، خانقاہیں بنا دیں گے. خانقاہی دین، پھر حیران، سب حیران ہیں. کیوں کچھ ہوتا نہیں ہے؟ کچھ ہو تو تعجب کرو تم، خانقاہوں میں کچھ ہونے لگے تو تعجب کرنا، نہ کہ کچھ نہیں ہو رہا تعجب کرنا، کچھ ہوا تو تعجب کرنا. سید الشہداء نے تمام خانقاہیوں کو نکالا، کہا آؤ. پورا جہان اسلام اس میں سے 72 آئے. سمجھ میں، حسینیت کی راہ ایسے ہے، جس کو سمجھ میں آ جائے پھر وہ ٹکتا نہیں. ایک واقعہ ہے، مولانا روم نے بیان کیا، کہا کہ ایک، اب آخر میں نقطہ عرض کرتا ہوں یہ سمجھنے کے لیے، کربلا، کربلا سمجھنے کے لیے. کہا کہ ایک شخص خانقاہ میں تھا، خانقاہ چھوڑ کے مدرسے میں آ گیا. برعکس ہوتا ہے، مدرسوں سے نکل کر خانقاہوں میں جاتے ہیں، لیکن خانقاہوں سے نکل کر کبھی مدرسوں میں نہیں آتے. لیکن ایک شخص خانقاہ چھوڑ کر مدرسے میں آ کے داخل ہو گیا. سارے لوگوں کو تعجب تھا کہ یہ تم نے کیا کیا، اسے پوچھتے تھے یہ تم نے کیا کیا. اس نے ایک جملہ کہا، کہا کہ خانقاہوں میں بڑا اچھا کام ہوتا ہے، کوئی گناہ نہیں کرتا. خانقاہی دین کیا ہے؟ یہی خوش ہیں کہ ہم غلط نہیں کرتے، ہم جھوٹ نہیں بولتے، بس اسی پر خوش ہیں. تو خانقاہ ہی ہے، خانقاہ میں بیٹھ جاؤ، جھوٹ نہیں بولتے، حرام نہیں کھاتے، بس اسی پر خوش ہیں کہ ہم حرام نہیں. ایک ملک میں گیا، وہاں ایک بزرگوار آئے، انہوں نے کہا ہم جہاد کرتے ہیں، جہاد میں مشغول ہیں. میں نے کہا یہاں بسم اللہ بتائیے کیسا جہاد ہے، تو بڑی بات ہے آپ اس ملک میں بیٹھ کر جہاد کر رہے ہیں. کہا کہ ہم یہاں سے اتنے کلومیٹر، کوئی 45-40 کلومیٹر بتایا فاصلہ طے کر کے حلال گوشت لے کر آتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، 45 کلومیٹر جاتے ہیں حلال گوشت خرید کے لاتے ہیں. اس کو نام دیا انہوں نے جہاد کا نام دیا ہوا ہے. خانقاہی کا ہم غم کیا ہوتا ہے؟ اس نے جواب یہ دیا کہ خانقاہوں میں بڑے اچھے کام ہوتے ہیں، کوئی گناہ نہیں کرتا، کوئی غیبت نہیں کرتا، کوئی جھوٹ نہیں بولتا، کوئی حرام نہیں کھاتا، کوئی رشوت نہیں لیتا. یہ سب کچھ ترک کر کے بنے کیا خان درود پر اسی پہ خوش ہے کہ ہم کوئی گناہ نہیں کرتے. وہ گناہ نہیں کرتے کیا کر لیا؟ گناہ نہیں کرتے اچھی بات ہے، نہ کرو گناہ. لیکن اسی پہ خوش ہو کہ ہم کچھ کرتے نہیں ہیں، ہم گناہ نہیں کرتے. وہ گناہ نہ کر کے کیا بن گئے؟ خانقاہی. کیوں؟ کہ دین جہاں پر کہتے ہیں گناہ نہ کرو، وہاں پر کہتے ہیں کہ کچھ اور بھی کرو، کچھ کرو بھی. خانقاہ ہی اس کو کہتے ہیں. توجہ کرنا، پہلے پہچان لیں خانقاہ ہوتی کیا ہے اور خانقاہیں ہیں کہاں کہاں، اور پھر یہ دیکھیں کہ ہمارا بھی تو کہیں کسی خانقاہ سے تو رابطہ نہیں. خانقاہ ہی اس مولانا روم نے اس شخص سے ترجمانی کی کہ یہ شخص آیا خانقاہ چھوڑ کر مدرسے میں، لوگوں کو تعجب ہوا کہ تم کیوں چھوڑ آئے. کہا اس لیے کہ مسجد اور مدرسے اور خانقاہ میں فرق یہ ہے کہ خانقاہی کچھ بھی نہیں کرتا، گناہ نہیں کرتا، حرام نہیں کھاتا، سب کچھ کرتا ہے، لیکن اس کی ہمت یہ ہے کہ فقط اپنے آپ کو نجات دے کے جنت تک پہنچا دے. خانقاہ میں جو بڑا کام کیا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ ہر شخص اپنے آپ کو نجات دے کے جنت تک لے جاتا ہے. لیکن اس نے کہا میں نے جب مدرسے میں دیکھا تو مجھے یہ پتا چلا کہ مدرسہ عالم پرور ہے اور عالم کا کام تبلیغ دین ہے. تو یہ وہ شخص ہے کہ جو خود کو بھی نجات دیتا ہے، پوری امت کو بھی نجات دیتا ہے. تو مجھے خانقاہ سے مدرسہ اچھا نظر آیا. بس خانقاہ کون سی جگہ ہوئی جہاں پر انسان فقط خود کو نجات دے لے؟ وہ سب خانقاہیں ہیں. اگر مدرسے بھی یہی بن جائیں، مسجدیں بھی یہی بن جائیں کہ میں خود کسی طرح بہشت میں چلا جاؤں، یہ خانقاہ ہے. آزاداری کس چیز کا نام ہے؟ آزاداری اس چیز کا نام ہے کہ خود تو آسان ہے، کاروان لے کر آؤ. ان الحسین مصباح الہدا سفینۃ النجات. حسین کشتی نجات ہے، حسین تنہا نہیں آنا، کشتی میں کچھ کو نجات دے کے لاؤ. آئین شبیری یہ ہے کہ تنہا نہیں آنا، کچھ کو ساتھ لے کر آؤ. خانقاہ ہی دین ہے کہ خود کو نجات پالو. اس لیے شب عاشور جب چراغ بجھ گیا اور ان سے کہا گیا چلے جاؤ، کوئی بھی نہیں اٹھا. کیوں؟ خانقاہ ہی ہوتے تو اٹھ کر چلے جاتے، چونکہ شبیری تھے بیٹھے رہے، شبیری تھے بیٹھے رہے، خانقاہ ہی ہوتے اٹھ کر چلے جاتے. ہر ایک چیز کو نجات دینی ہے. شبیری بنائیں، مسجدوں کو شبیری بنائیں، مدرسوں کو شبیری بنائیں، اور سب سے پہلے عزاخانوں کو شبیری بنائیں. فقط جنت کے وعدے لے کر عزاخانوں سے نہ چلے جائیں کہ یہ خانقاہی کام ہے، شبیری کام یہ نہیں ہے. شبیری کام کیا ہے؟ شبیری کام یہ ہے کہ آپ اپنے زمانے کی یزیدیت کو بھی نابود کریں. جنت جانا تو بہت آسان ہے, جنت جانا بہت آسان ہے. وہ نکما آدمی ہے جو جنت نہیں جا سکتا, بہت نکما ہے, اس سے زیادہ نکما کوئی بھی نہیں جو جنت بھی نہ جا سکے. پاس جگہ ہوتی ہے نا جہاں عمومی لنگر ہوتا ہے, داتا صاحب پہ عمومی لنگر ہے, جو وہاں بھی نہ کھا سکے بہت نکما ہے. پھر کما کے کھانا تو سخت ہے, مفت کا بھی جو نہ کھا سکے وہ تو بہت نکما ہے. جنت بہت آسان ہے انشاءاللہ, جب جائیں گے تو پتہ چلے گا بہت آسان ہے. میری بات کی تصدیق وہاں کریں گے آپ. کیوں؟ آپ دیکھیں گے چھوٹے چھوٹے بچے جو بلوغ کی عمر سے پہلے مر جاتے ہیں, یہ سب وہاں ہوں گے. ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ تو جو کام بچے کر لیں وہ مشکل ہوتا ہے یا آسان ہوتا ہے؟ کہتے ہیں نا کہ یہ تو بچہ بھی کر لیتا ہے, چھوٹا سا بچہ بھی کر لیتا ہے. جنت تو بچے بھی چلے جائیں گے. آپ کو جوانی کس لیے دی؟ آپ کو ہوش کس لیے دی؟ آپ کو ذرا اور بڑے کام کے لیے دی تھی. اور پھر جب جنت جائیں گے ایک اور منظر دیکھیں گے, تھوڑا سا موڈ بنے گا آپ کا وہاں پر. وہ یہ کہ یہ پاگل بھی سارے جنت میں ہوں گے, دیوانے پاگل جن کی ہوش نہیں ہے یہ بھی سارے, چونکہ ہم تو حساب و کتاب دے رہے ہوں گے نا, ان کا تو کوئی حساب و کتاب نہیں ہے, لہذا پہلے چلے جائیں گے ہم سے. جب ہم جائیں گے تو اگلی سیٹوں پر یہی بیٹھے ہوں گے. تو انسان سوچے گا تو صحیح کہ میں اپنی, خدا نے مجھے عقل دی, اس کو عقل نہیں دی, وہ بغیر عقل کے یہاں پہنچایا, میں عقل کے ساتھ یہاں پہنچا. مجھے تو عقل پھر کسی اور کے لیے دی تھی. جنت جانا بہت آسان ہے, اسی لیے شہداء کربلا جب چراغ بجھا جنت کا وعدہ لے لیا لیکن نہیں اٹھے. کیوں نہیں اٹھے؟ اس لیے نہیں آئے تھے. وہاں جانا تو بہت آسان ہے, آئینِ خانقاہ ہی لے کر نہیں آئے تھے, آئینِ شبیری لے کر آئے تھے, آئینِ شبیری لے کر آئے تھے. لیکن آئینِ شبیری نبانا ذرا مشکل ہوتا ہے, شبیر کے دین پر چلنا ذرا دشوار ہوتا ہے. لوگ کہتے تھے مولا اگر آپ جا ہی رہے ہیں تو ان بیبیوں کو کیوں ساتھ لے کر جا رہے ہیں؟ سمجھتے نہیں تھے. آئین خانقاہی کے لوگ دین شبیری سے سوال کرتے تھے کہ آپ بیویوں کو کیوں ساتھ لے کے جا رہے ہیں؟ فرماتے تھے اس لیے کہ جس کام کے لیے میں جا رہا ہوں وہ ان بیویوں کے بغیر انجام نہیں پا سکتا, ان بیویوں کے بغیر انجام نہیں پا سکتا. رسم شبیری, خواتین بھی رسم شبیری ادا کریں, سیکھیں آئین شبیری و ادا کریں آئین شبیری. ان میں سے ایک جانبر کف جس نے بہت نیا نیا آئین شبیری سیکھا تھا, اس کا نام تھا وہاب قلبی. چند دن کا مسلمان کربلا میں داخل ہونے سے پہلے سید الشہداء علیہ السلام نے دیکھا ایک خیمہ نخلستان کے قریب نصب ہے. اس خیمے کی طرف گئے, دیکھا ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی ہے خیمے کے اندر. سلام کیا, جواب لیا, پوچھا کون ہو؟ کہنے لگی ہم مسیحی ہیں, میرا ایک بیٹا ہے ایک بہو ہے, چند دن پہلے ان کی شادی ہوئی ہے. ہم بادیہ نشین ہیں, کوچ نشین ہیں, کبھی یہاں ہوتے ہیں کبھی وہاں ہوتے ہیں. حضرت نے پوچھا بیٹا وہ بہو کہاں ہیں؟ کہا وہ بکریاں لے کر چرانے گئے ہوئے ہیں. فرمایا جب لوٹ کر آئے تو انہیں بلا کہنا کہ وہ میرے پاس آئے ہیں. تعارف نہیں کروایا اپنا. بڑھیا سے پوچھا کوئی تکلیف تو نہیں ہوتی یہاں, کوئی مشکل تو نہیں؟ کہنے لگی صرف ایک مشکل ہے, پانی کی, میٹھے پانی کی مشکل ہے, ہمیں بڑے دور سے لانا پڑتا ہے. کہا آؤ میرے ساتھ نکلو. خیمے سے لے کر آئے, چند قدم پہ ایک پتھر پڑا ہوا تھا. سید الشہداء نے پتھر کو ہٹایا, اعجاز امامت سے میٹھے پانی کا چشمہ نکل آیا. کہا یہ پانی آپ کے سیرابی کے لیے. وہاب اپنی بہو کے ساتھ جب شام کو واپس آیا, دیکھا خیمے کے اندر پانی پڑا ہے, میٹھا گوارا پانی پڑا ہے. کہنے لگا ماں سے یہ پانی کہاں سے آ گیا؟ کہا میں نہیں جانتی وہ کون تھا لیکن بڑا کریم النفس تھا. مجھے لگتا ہے کسی بڑے خاندان کا تھا. بڑھیا کہتی ہے مجھے لگتا ہے کسی قبیلے کا سردار لگتا تھا. بڑی حیبت تھی اس کے چہرے پر, بڑی نورانیت تھی اس کے چہرے پر. میں تو مبہوت ہی ہو گئی اس کے کرم کو دیکھ کر, اس کے انداز بیان کو دیکھ کر. میں نے عمر بھر میں ایسا انسان کبھی نہیں دیکھا تھا. آیا مجھ سے پوچھا کوئی تکلیف تو نہیں, میں نے پانی کا شکوا کیا, مجھے پانی نکال کے دے گیا, لیکن جاتے ہوئے کہتا گیا کہ جب بیٹا آئے تو اسے میرے پاس بھیج دینا. بیٹا پہنچ گیا, معلوم نہیں بیٹے نے کو کیا کہا گیا. وہیں پر بیٹا مسلمان ہوا. مسلمان ہو کر آرزو کہنے لگا کہ مولا اجازت دے میں بھی اس کاروان میں آپ کے ساتھ شامل ہو جاؤں. سید الشہداء نے فرمایا تیری تازہ شادی ہوئی ہے, نئی شادی ہوئی ہے, تیری ماں بھی ہے, تیرے علاوہ ان کا کوئی سہارا نہیں ہے. پہلے اپنی زوجہ اور ماں سے جا کر اجازت لیا. ماں اور زوجہ سے اجازت لینے گیا, ایک شرط پر اجازت مل گئی. کس شرط پر اجازت ملی؟ کہا وہاب تو چلا جا سید الشہداء کے ساتھ, ہمیں پتہ ہے تیرا انجام کیا ہوگا جب تو شہید ہو جائے. جب تو شہید ہو جائے اب جب تو بارگاہ بی بی میں جا پہنچے تو وہاں جا کر اگر ہماری بھی شفاعت کر, اگر بی بی سے یہ کہہ دے جا کر کہ اے بی بی دو کنیزیں محتاج شفاعت ہیں آپ کی, آپ کے بیٹے کا ساتھ دینے کے لیے کربلا آئی تھی, اگر یہ کام کر تو اجازت ہے. وہاب نے وعدہ کر لیا, بیویوں نے اجازت دے لی, ساتھ آ گیا کربلا میں. روز عاشور آ گیا, روز عاشور جب انصار حسین لڑنے لگے تو وہاب کی نبرت کا وقت آ گیا. بہت شجاع انسان تھا, راویوں نے لکھا, تاریخ نے ثبت کیا کہ جتنی دلیرانہ نبرت وہاب نے کی کسی نے نہیں کی. بعضوں نے لکھا کہ تلوار سے زیادہ چھڑی سے لڑنا جانتا تھا, لاٹھی سے لڑنا جانتا تھا. لڑتا رہا لڑتا رہا, نیزوں کے زخموں سے چور ہو کر جب گر گیا, تلواروں کے زخموں سے چور ہو کر جب گر گیا, ایک لعین نے بڑھ کر وہاب کا سر قلم کر دیا. وہاب کے بال لمبے تھے, بالوں سے پکڑ کر سر آ کر وہاب کی ماں کی طرف پھینک کر کیا کہنے لگا کہ بڑھیا ہم تو کہہ رہے تھے اپنے بیٹے کو میدان میں مت بھیج, حسین کی مدد و نصرت نہ کر. ایک دفعہ یہ ماں, یہ کربلائی ماں, یہ شبیری ماں, نہ خانقاہی ماں بلکہ شبیری ماں نکلی خیمے سے باہر, نکل کر اپنے بیٹے کے سر بالوں کو پکڑ کر سر کو قاتل کی طرف پھینک کر کیا کہنے لگی کہ جو راہ خدا میں دے دے واپس لیا نہیں کرتے, جو راہ خدا میں دے دے واپس نہیں لیتے. ایک دفعہ زوجہ وہاب کو تیش آ گیا, غصہ آ گیا, خیمے کا ستون نکال کر یہ بی بی نکلی, قاتل وہاب پر ٹوٹ پڑی. اس نے وار کرنا تھا کہ لعین نے تلوار سے کربلا کی ایک لوتی شہیدہ کو شہید کر دیا. مومنوں کربلا میں صرف ایک بی بی شہید ہوئی اور وہ بھی یہ نو بہتا دلہن تھی جو چند دن پہلے بیائی گئی, چند دن پہلے مسلمان ہوئی اور آج آ کر حضرت شبیر کے قدموں میں گر پڑی. درود اس پر. اللہ لعنت اللہ علی الظالمین. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم بحق اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا الله. پروردگار بحق محمد وآل محمد ہمارے اس خلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, مومنین کے اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما, جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر کے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما, جو مریض ہیں علیل انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما, جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال نصیب فرما, جو مقروض ہیں اپنے خزائن غیبیہ سے ان کے قرض ادا فرما. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد, جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد نصیب فرما, جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو عرش رب العلیہ سے محفوظ فرما. خداوندہ جو امتحانوں میں مشغول ہیں ان کو تمام دنیاوی اخروی امتحانوں میں کامیاب فرما, جو اسیر ہے بے گناہ ہے پروردگارہ بحق محمد و آل محمد انہیں جلد از جلد رہا کر کے اپنے خاندانوں میں واپس پلٹا. خداوندہ اس وقت عالم اسلام پر ظلم ہو رہا ہے, پروردگارہ تمام مسلمین کو اس ظلم و ستم سے محفوظ فرما, ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما. خداوندہ بحق محمد و آل محمد عزاداران سید الشہداء علیہ السلام جہاں کہیں بھی اپنے سایہ افس و امان میں محفوظ فرما, دشمنان عزا و عزاداری کو نیست و نابود فرما, ملت فلسطین کی حمایت فرما, ملت عراق کی نصرت فرما, حوزہ علمیہ مراکز دینیہ کی حفاظت فرما، علماء کرام مراجع اعظام کی حفاظت فرما، رہبر انقلاب کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو خطر سے محفوظ فرما، دشمنان انقلاب اسلامی کو نیست و نابود فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما، اس ملک کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ خدا وندہ بحق محمد و آل محمد اپنے ولی حق ولی اللہ العظم عجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما، تمام مرحومین کے لیے، مومنین و مومنات کے لیے، بالخصوص شہداء کے لیے، و بالاخص شہداء ثانیہ ہنگو، و بالاخص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ۔